جھوٹ باندھو گے, اور جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا. جب یہ چیز معلوم ہو گئی کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے, تو یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں حلال و حرام کا فتویٰ دے, الا یہ کہ اس کے پاس کوئی نص شرعی اور نص قطعی موجود ہو. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الام میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد قاضی ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ ادرکت مشائخنا من اہل العلم یکرہون الفتیا ان یقولوا ھذا حلال وھذا حرام الا ما کان فی کتاب اللہ عز وجل. قاضی ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جتنے مشائخ یعنی اپنے اساتذہ اور علماء کو پایا, ان سب کا معاملہ یہ تھا کہ فتویٰ دیتے ہوئے وہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, سوائے اس چیز کے جس کے بارے میں قرآن میں وضاحت سے لکھا ہوتا تھا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم النخعی نے کہا, اور یہ من کبار فقہاء التابعین بالکوفہ, کوفہ میں تابعین میں جو بڑے بڑے فقہا ہیں ان میں ایک ابراہیم النخعی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے علماء اور مشائخ, ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دیتے تھے تو کہتے تھے ھذا مکروہ, یہ مکروہ ہے, اور یا کہتے تھے کہ لا بأس بھی, اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ حلال اور حرام فرما کے لیے تو بہت بڑی بات تھی, اور یا کہتے تھے کہ لا بأس بھی, اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ حلال اور حرام فرما کے لیے تو بہت بڑی بات تھی. یعنی اس زمانے کے علماء, یہ تابعین کے دور کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, 1400 سال کے بعد آنے والے لوگ ان کا ذکر نہیں ہو رہا جو بلا دریغ اور بلا جھجک ہر ایک بات کے بارے میں سائل کا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی فتویٰ مل جاتا ہے, سائل سوال ابھی مکمل نہیں کر پاتا کہ اس سوال کو سننے کے بعد غور کیا جائے اس کا جواب قرآن و سنت میں کیا ہے اور علماء اور فقہا نے اس بارے میں کیا کہا ہے, اس سے پہلے ہی جواب مل جاتا ہے. اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جس شخص سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ سوال کرنے والے کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قریب کھڑے ہوئے ساتھیوں میں سے کوئی آدمی جواب دے دیتا ہے, اس لیے کہ ہم لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پیدائشی مفتی ہیں, ہم لوگ پیدائشی مفتی ہیں, کسی بارے میں بحث کرنی ہو گھنٹوں لگے رہیں گے بحث میں, اور علم کسی بھی چیز کا ان کو نہیں ہوتا, بحث کرنے کا شوق ہے. خود میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ درس کے بعد کچھ ساتھی آ کے سوالات پوچھتے ہیں, ابھی ان کا سوال ختم نہیں ہو پاتا, اور ابھی میں یہ غور کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کی بات مکمل ہو تو معلوم کو یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے ہی کوئی ساتھیوں میں سے ایک دوسرے صاحب اس کو جواب دے دیتے ہیں. تو ہم لوگ پیدائشی ماشاءاللہ مفتی ہیں, تو لیکن جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ اس طرح پیدائشی مفتی نہیں تھے, وہ انہوں نے پوری کی پوری زندگی ہر ایک نے صرف کی ہوئی تھی, اس کے باوجود احتیاط کرتے تھے. اس لیے ان کے سامنے وہ حدیث تھی کہ بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور سوچتا نہیں ہے کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے, اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے, اور فرمایا کہ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم میں اس کو دھسا دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت کے برابر کی مسافت اس کو جہنم میں دھسا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. ایک جملہ جو زبان سے نکلتا ہے بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر علم کے، یہ شخص اپنی زبان سے جملہ نکالتا ہے، اللہ کو جملہ پسند نہیں آتا. اس لیے زبان کو احتیاط سے استعمال کیا جائے. تو یہ امام الشافعی نے اپنے بزرگوں اور اپنے استادوں کا ذکر کیا، اور یہ ابو یوسف ہیں جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور یہ ابراہیم النخعی ہیں جو تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا یہ حال تھا کہ ان سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے، معیوب بات ہے، بری بات ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے. اور کسی چیز کی اباحت اور اس کے جائز ہونے کا فتویٰ جب دیتے تھے تو کہتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی احتیاط کرتے تھے. اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جو منع ہوتی تھی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، فرمایا کرتے تھے اکری ہو، میں اس کو پسند نہیں کرتا، لا یعجبنی، مجھے اچھا نہیں لگتا، لا احب، مجھے پسند نہیں ہے، لا استحسن، میں اس کو بہت اچھا نہیں سمجھتا. یہ کہتے تھے اور احتیاط سے اپنی زبان کو استعمال کرتے تھے. امام ابن تیمیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان السلف لم يطلق الحرام الا على ما علم تحریمه قطعا. سلف صالحین کسی بھی چیز کے بارے میں اس وقت تک حرام کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے جب تک نص قطعی سے بالکل وضاحت سے یہ بات لکھی ہوئی ان کو نہ مل جاتی قرآن و سنت میں کہ فلاں کام حرام ہے. یہ پہلا قاعدہ اور اصول اور درس تھا. اور دوسری چیز حرام کے مسئلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تمام اشیاء، ان میں اصل کیا ہے، یہ چیزیں اصل میں کیا ہیں، اصل میں حرام ہے یا حلال ہے. تو ارشاد فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے جس پہ علماء اور فقہا کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اصل، اصل جو ہر چیز کا ہے وہ حلت ہے. اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ساری کی ساری حلال ہیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ حرام ہے. اس لیے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، سارے کا سارا یہ تمہارے لیے ہے. تو فقہا نے قاعدہ مقرر کیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تمام اشیاء میں اصل چیز تو اباحت ہے، یعنی مباح ہے، جائز ہیں، حلال ہیں، الا یہ کہ کسی چیز کے حرام یا ناجائز ہونے پہ کوئی دلیل موجود ہو. اور خود رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرمہ فہو حرام. جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کہا وہ حلال ہے، جس کو حرام کہا وہ حرام ہے. وما سکت عنہ فہو عافیہ، جس چیز کے بارے میں خاموش ہے اس کو عافیت سمجھو. فاقبلوا من اللہ عافیتہ، اللہ کی عافیت کو قبول کرو. فان اللہ لم یکن لینسا شیئا، اللہ تعالی کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، وہ اگر کسی چیز کے بارے میں خاموش ہے تو وہ تم پر رحمت کرتے ہوئے خاموش ہے. یہ خاموشی اس کی رحمت پہ دلالت کرتی ہے. اس لیے وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ خاموش ہے تم ان کے بارے میں خامخواہ مت الجھو اور سوالات مت پوچھو. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ مریم کی آیت نمبر 64 پڑھی، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ بھولا نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا یہ اس کی عافیت ہے، عافیت تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ خاموشی سے انہیں قبول کر لو. یہ امام الطبرانی کی معجم میں ہے، اور ترمذی میں جو حدیث ہے جو ابن ماجہ اور حاکم میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. اس کے بارے میں خاموش کے گویا کہ اس میں عافیت اور معافی ہے. اور اسی طریقے پہ دارقطنی اور طبرانی کی کبیر اور بیہقی میں یہ حدیث ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کو ضائع مت کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها، حدیں مقرر کی ہیں ان کو مت پھلانگو، ان سے تجاوز مت کرو. وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں ان حرام چیزوں میں مت پڑو. وسکت عن اشیاء رحمت لکم غیر نسیان، کچھ چیزوں کے بارے میں وہ خاموش ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس سے بھول نہیں ہوئی. فلا تبحثوا عنها، ان کے بارے میں بحث و مباحثہ مت کرو. اس لیے کہ حرام کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا کتاب اللہ میں کہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، سورہ انعام کی آیت نمبر 19. سورہ انعام کی آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ جو حرام چیزیں تھیں فصل لکم، ہم نے تفصیل سے اس کتاب ہدایت میں بیان کر دی ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین، متفق علیہ حدیث ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. بعض نت نئے مسائل اور نئی چیزیں یا وہ جانور اور وہ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں صراحت موجود نہ ہو اور نہ ہی کوئی اصول بیان ہو، تو فرمایا کہ یہ حلال اور جائز سمجھے جائیں گے. لیکن یہ جو قاعدہ ہے کہ ہر چیز میں اصل میں اباحت ہے، فرمایا کہ اس کا تعلق عادات اور معاملات سے ہے، الا یہ کہ کوئی چیز نص شرعی سے حرام ثابت ہو. لیکن جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو فرمایا کہ یہ دینی معاملہ ہے، اور دینی معاملے میں اس میں ارشاد فرمایا کہ صرف وہ بات چلے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور عبادت اللہ ہی کی ہوگی اور اس طریقے پہ ہوگی جس طریقے پہ عبادت کے کرنے کا حکم دیا گیا. اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں بعض اوقات حرام اور ناجائز چیزیں وہ جائز اور حلال ہو جاتی ہیں، لیکن یہ مشروط اجازت ہے. جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ ارشاد ہے فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو، بے اختیار ہو، غیر باغ ولا عاد، بغاوت اور نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں ہے اور اس کا زیادتی کا ارادہ بھی نہیں ہے، تب تو اس کو اجازت ہے. اور یہی چیز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم، شدید بھوک کی وجہ سے اگر کوئی شخص بے قرار ہے اور اس کو ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو پھر گناہ کی طرف رغبت کیے بغیر وہ حرام چیز لے سکتا ہے، لیکن بقدر ضرورت. حرام چیز وہ اتنی لے جس سے اس کا گزارا چل جائے، یہ شرط ہے. اور گناہ کا ارادہ نہ ہو، یعنی اس کی نیت میں پہلے سے فطور نہ ہو، بلکہ مجبوری اور شدید مجبوری کی حالت میں. اور یہی چیز سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 119 جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں یہ ہے وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم الیہ، تفصیل سے تمام حرام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں جو حرام ہیں. الا مد قررتم الی، سوائے اس حاجت، سوائے اس ضرورت اور سوائے اس وقت کے کہ جب تم میں سے کوئی ایک مجبور ہو جائے، کہ اب اس کے سامنے اور کوئی راستہ نہ ہو، अपनी जान को बचाने के लिए और बड़े खतरे और बड़ी हलाकत और बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर वक्ती तौर पे बकदरे जरूरत, वक्ती तौर पे बकदरे जरूरत हलाकत से बचने के लिए शदीद मजबूरी ये तमाम शराइत मौजूद हों, तब तो हराम इस शख्स के लिए हलाल है, और ये शराइत मौजूद न हो तो हराम हराम ही बरकरार रहेगा, फिर हराम हलाल नहीं हो सकता। इसी से फुकहा ने कायदा निकाला है कि अब दरूरात तुबीहुल महदूरात, मजबूरी और अशद जरूरत ममनू चीजों को जायज करार दे देती है, और उलमा ने इस बारे में इरशाद फरमाया कि जिस तरीके पे अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इन शराइत को बयान कर दिया है, ये शराइत अगर मौजूद हो तब तो किसी हराम चीज को वक्ती तौर पे इंसान बकदर जरूरत इस्तेमाल कर सकता है, वरना इसकी इजाजत नहीं है। और ये जो इस्तेमाल की इजाजत दी है ये बताने के लिए कि देखो अल्लाह की तरफ से किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा का बोझ डालना मकसद नहीं है। तुमसे ये नहीं कहा जाता कि मरना है तो मर जाओ, लेकिन हराम चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। फरमाया ऐसा नहीं है, अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए रहमत है, शफकत है, अदल है, इंसाफ है। मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला तुम्हें किसी मशक्कत और हरज में नहीं डालना चाहता, बल्कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए हर मामले में आसानी को पसंद करता है। और फरमाया युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अनकुम, अल्लाह ताला तुमसे बोझ को हल्का करना चाहता है। इसलिए फरमाया कि अगर अशद जरूरत है तो मशरूत तौर पे हराम को हलाल समझा जा सकता है। जिस तरीके पे इमाम अल-जस्सास अल-हनफी ने अहकामुल कुरान में इरशाद फरमाया फअबाहल्लाहु इंदा दरूरति अकलु जमीई मा नस्सा अला तहरीमु, अल्लाह ताला ने अशद जरूरत के वक्त हर वो चीज जिसकी हुरमत पे नस मौजूद है उसको अब इबाहत, उसको मुबाह कहा है और उसको जायज कहा है। और चौथी चीज और कायदा यह है, जैसा कि हमने पढ़ा कि हिल्लत और हुरमत के मामले में इंसान एहतियात करे। अभी हमने कुछ देर पहले ताबेईन और फुकहा रहमतुल्लाह अलैहिम और अइम्मा रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अकवाल पढ़े कि ये लोग इस मामले में किस कदर एहतियात बरतते थे, किसी चीज को हलाल या हराम कहने में बड़ी एहतियात करते थे। और इसी हिल्लत और हुरमत में एहतियात के बारे में इरशाद फरमाया कि अगर कभी ऐसा हो कि किसी चीज में हलाल और हराम दोनों पहलू जमा हो जाए, किसी चीज के बारे में हलाल और हराम दोनों पहलू जमा हो जाए, तो फरमाया कि उस सूरत में हराम को तरजीह दी जाएगी ताकि इंसान किसी गलत काम में न पड़े। एहतियातन ये कायदा जिसको अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया वो ये है कि अगर किसी काम, किसी चीज, किसी फ़ेल में हराम और हलाल दोनों पहलू बराबर के जमा हो जाएं तो हराम होने को तरजीह दी जाएगी। ये कायदा भी आप समझ लें। और इसलिए फरमाया कि इसी मुनासिबत से उन कामों के करीब जाने से मना किया गया कि जो काम हराम तो नहीं होते और उनके हलाल होने पर भी दलील नहीं होती, लेकिन वो हराम और हलाल के बीच दरमियान में होते हैं। जिस तरीके पे मुत्तफक अले हदीस में ये आता है इन्नल हलाल अबैन व इन्नल हराम अबैन, हलाल भी वाजे है और हराम भी वाजे है, व बैनहुमा उमूरुन, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे काम हैं मुश्तबिहातुन, जो शुबे और शक वाले हैं, शुबा और शक है उसमें, कोई दलील नहीं है न हराम होने की और न हलाल होने की। इरशाद फरमाया कि इनका मामला ये है कि फमन इत्तक शुबहात इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही, جو آدمی شک اور شبہ والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنی عزت و آبرو اور اپنا دین اور ایمان بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات, اور جو شک اور شبہ والی چیز میں پڑ گیا, وقع فی الحرام, تو وہ حرام کام میں بھی پڑ گیا. کیسے؟ کالراعی یرعا حول الحما, اس چرواہے کی طرح جو سرکاری چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چراتا ہے. یوشک ان یرتع فی, اس بات کا اندیشہ و خطرہ ہے کہ وہ سرکاری چراگاہ میں اس کے جانور داخل ہو جائیں, اس لیے اس سرکاری چراگاہ کے قریب بھی مت جاؤ. اس لیے کہ جانور جب چراگاہ کے قریب چرتے ہیں تو ممکن ہے وہ چرتے چرتے اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں جس میں داخلہ منع ہے. فرمایا یہ مثال ہے حرام کی, کہ حرام چیز کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے, اس کے گرد ایک بارڈر لگی ہوئی ہے کہ داخلہ منع ہے, ممنوع الدخول, لیکن اس کے قریب کا جو علاقہ ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں. تو جو حرام کے قریب جاتے ہیں وہ حرام میں بھی پڑ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور پانچواں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس طریقے پہ شروع میں ہم نے پڑھا اس چیز کو اور اس مسئلے کو تفصیل سے ہم نے آیت نمبر 168 اور 169 کی تفسیر میں گزشتہ ہفتے ہم نے بیان کر دیا تھا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, وہاں ہم نے بتایا تھا کہ کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام کہنا یہ اللہ کا حق اور اختیار ہے. اور اگر کوئی شخص حلت و حرمت کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے یا کسی اور کی کہی ہوئی بات کو مانتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. تو حلت و حرمت میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنا یا کسی اور کی کہی ہوئی بات کو ماننا یہ شرک کے قریب کا گناہ ہے, گویا کہ شرک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے جہاں مشرکوں کے مشرکانہ عقائد پہ رد کیا ہے وہاں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے بعض حلال جانوروں کو حرام قرار دے دیا, بعض حلال جانوروں کو حرام قرار دے دیا. اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو شرک ہے اور کفر ہے. اس طریقے پہ کہ ہم نے گزشتہ ہفتے آیت نمبر 168 اور 169 کے درس میں پڑھا تھا کہ حلت و حرمت کا شرک یہ ہے کہ اللہ کا یہ حق مخلوق میں سے کسی کو دینا, تو یہ شرک کے قریب کا گناہ ہے, بلکہ شرک ہی ہے کہ اپنی طرف سے یا مخلوق میں سے کسی کی کہی ہوئی بات کو ماننا حلال اور حرام کے معاملے میں. چھٹا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز, ہر وہ کام جو حرام کی طرف لے جائے اور حرام کی طرف جانے کا سبب بنے وہ بھی حرام کی طرح حرام ہے. اور اس کے لیے وہ آیت ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو ہر وہ ذریعہ, ہر وہ کام, ہر وہ بات, ہر وہ عمل جو زنا کی طرف راغب کرے, دعوت دے, شہوت والے جذبات ابھارے, یہ سارے کے سارے ذرائع اور اسباب اسی طرح حرام ہیں جس طرح زنا کرنا حرام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں زنا کرنا حرام قرار دیا گیا وہیں وہ تمام ذرائع اور اسباب ممنوع قرار دیے گئے جن کی وجہ سے کسی شخص کے بارے میں اس بات کا خطرہ اور اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اس بڑے گناہ کو کرے گا. مثلاً عورتوں اور مردوں کا بغیر پردے اور بغیر حجاب کے ایک دوسرے سے ملنا, گھروں میں, پارٹیوں میں, ہوٹلوں میں, تقریبات میں جو بغیر حجاب اور بغیر پردے کے یہ دیوس ایک دوسرے سے ملتے ہیں, فرمایا کہ یہ بھی زناکاری کا ایک ذریعہ ہے. ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے اور پھر یہ تعارف بڑھتے بڑھتے اس بڑے حرام کام پہ اس کا انجام ہوتا ہے. اور ہم نے بارہا وہ حدیث بیان کی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دیوس پہ جنت حرام کر دی. اور دیوس وہ ہے, فرمایا کہ وہ جس کو اپنے گھر والوں پہ غیرت نہیں آتی, اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ دیکھ کر بھی اس کی غیرت نہیں جاگتی، ان کو پردہ کرنے پہ مجبور نہیں کرتا، بے پردگی سے منع نہیں کرتا، بازاروں اور ادھر ادھر جانے سے منع نہیں کرتا، غیر محرم مردوں سے بات چیت کرنے اور ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا، یہ دیوس ہے اور دیوس پہ جنت حرام ہے. اسی طریقے پہ ہر وہ لٹریچر، موسیقی، گانا بجانا، فلم، غیر محرم سے خلوت میں ملنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا، یہ تمام چیزیں اس لیے منع ہے کہ ان سب کا انجام ایک بڑے گناہ کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا. اور یہ ذرائع، ارشاد فرمایا کہ وہ ذرائع جن ذرائع کی وجہ سے انسان کسی حرام کام میں پڑ جاتا ہے، اس کی ایک قسم یہ ہے کہ یہ ذریعہ اور یہ کام اور یہ عمل یقینی طور پہ گناہ اور فساد کا سبب بنے تو فرمایا کہ یہ حرام ہے. کوئی بھی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی وجہ سے فلاں حرام کام ہوگا تو یہ ذریعہ حرام ہے، اور یعنی اس کے بارے میں یقین. اور دوسرا، فقہا نے ارشاد فرمایا کہ ان ذرائع میں دوسری قسم یہ ہے کہ وہ ذرائع اور وہ کام جن کا فساد اور گناہ کے لیے سبب ہونا یقینی نہ ہو لیکن اغلب گمان یہی ہو، یعنی یہ بات یقینی تو نہیں ہے کہ فلاں کام اس یہ ذریعہ بنے گا فلاں حرام کام کا، لیکن اس بات کے بارے میں انسان کا زیادہ گمان یہی ہو کہ عموماً یہی ہوتا ہے، اس قسم کا کام جو لوگ کرتے ہیں وہ دوسرے قسم کے بڑے گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اغلب گمان یعنی غالب گمان انسان کا یہی ہو کہ اس قسم کے کام جو ہوتے ہیں اس کا نتیجہ بڑے گناہ کی اور حرام کی شکل میں آتا ہے، تو فرمایا کہ یہ ذریعہ بھی حرام ہے. اور اگر کوئی ذریعہ ایسا ہو کہ کوئی کام اور کوئی ذریعہ ایسا ہو کہ وہ کسی گناہ کے کرنے اور کسی حرام کے واقع ہونے کا سبب نہ بنتا ہو یا شاذ و نادر ایسا ہوتا ہو تو ایسے ذریعے کو ہم حرام نہیں کہیں گے. اور اسی ذریعے میں ارشاد فرمایا کہ ایک ذریعہ وہ بھی ہے، اس قسم کا کوئی کام کہ جو کام ظاہری طور پہ تو مناسب ہو اور جائز ہو لیکن اس کام کو اکثر لوگ حرام کے لیے استعمال کرتے ہوں، یعنی وہ کام فی نفسی ہی جائز ہے، انسان روزگار اور پیسے کما رہا ہے، ظاہری طور پہ اس کام کے کرنے میں کوئی ممانعت شرعیہ موجود نہیں ہے، کوئی شرعی ممانعت موجود نہیں ہے، وہ کام حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس دور کے اور اس علاقے کے اور اس ملک کے اور اس شہر کے لوگ یا اس زمانے کے لوگ، اس دور کے لوگ، اس معاشرے کے لوگ اس کام کو حرام کے لیے استعمال کرتے ہوں تب یہ حرام ہوگا. جیسے ٹیپ ریکارڈر اور وی سی آر، ان کی مرمت اور ان کی خرید و فروخت، ان چیزوں کا خریدنا اور بیچنا فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس چیز کو حرام کے لیے استعمال کرتی ہے، اس لیے اس چیز کے بارے میں بھی یہی فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ کام حرام ہے. اب ریڈیو کی مرمت کرنے والا، ٹیپ ریکارڈر کی مرمت کرنے والا، ٹی وی کی مرمت کرنے والا، وی سی آر کی مرمت کرنے والا، ڈش انٹینا کی مرمت کرنے والا، یعنی آج سے کچھ سال پہلے ڈش انٹینا نہیں تھا اور اس سے کچھ سال پہلے وی سی آر نہیں تھا اور اس سے کچھ سال پہلے ٹی وی نہیں تھا، بچپن میں صرف ہم ریڈیو کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا خطرناک شیطانی ہتھیار ہے، کسی صاحب علم یا کسی دیندار آدمی کے گھر میں ریڈیو کا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن ٹی وی نے آ کے اس کی اس حرمت کو کم کر دیا. اب یہ کہنے لگے کہ ریڈیو تو اتنی بری چیز نہیں ہے جتنی کی ٹی وی ہے. تلفزیون، جس کو عرب علماء نے کہا کہ یہ تلفزیون نہیں ہے، یہ مفسدیون ہے، تلفزیون نہیں ہے، مفسدیون ہے. اور پھر جب وی سی آر آیا تو اس نے ٹیلی ویژن کی اس حرام کاری کو کم کر دیا. اس لیے کہ ٹی وی والے تو مخصوص اوقات میں حرام کاری کو نشر کرتے ہیں, کنجر اور کنجریاں, اور یہ فنکار اور ڈوم اور میراثی, اور یہ وہ لوگ کہ جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا, ان لوگوں کو قومی ہیرو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, حتیٰ کہ قوم کے بچے اور بچیاں بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر میں بڑا ہو کے اس قسم کی عورت بنی اور اس قسم کا آدمی میں بنا تو ٹی وی پہ میرا انٹرویو آئے گا اور لوگ مجھے جانے پہچانیں گے. تو یہ وہ تمام ذرائع ہیں جو فی نفسی ہی جائز ہیں, فی نفسی ہی حلال ہیں. یعنی اگر انسان کو اپنے آپ پہ اور اپنے گھر والوں, اپنی بیوی بچوں, بیٹیوں اور بیٹوں پہ اعتماد ہو تو وہ گھر میں وی سی آر, ٹی وی, ریڈیو رکھ سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا ایک استعمال ہے جائز اور ایک استعمال ہے ناجائز. اگرچہ زیادہ تر اس کا استعمال ناجائز ہی ہے, لیکن ٹی وی اور ریڈیو سے خبریں نشر ہوتی ہیں, سائنسی اور معلوماتی پروگرام نشر ہوتے ہیں, اور اس کو دینی اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹیپ ریکارڈر میں اچھی کیسٹ بنتی ہیں اور ان اچھی کیسٹ کی وجہ سے دین نشر ہوتا ہے. اسی طریقے پہ وی سی آر میں اگر دینی کیسٹیں ہوں, دیکھی جائیں, نشر کی جائیں, تو دین کے پھیلانے کا, نشر و اشاعت کا یہ وی سی آر بھی ایک سبب بن سکتا ہے. تو فی نفس ہی یہ چیز حلال ہے, مباح ہے, جائز ہے, لیکن چونکہ لوگ, اکثریت لوگوں کی اس کو غلط استعمال کرتے ہیں, اس وجہ سے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ٹی وی اور وی سی آر کی مرمت کرنے والا ہر ایک سے یہ گارنٹی لے کہ مجھے حلفیہ لکھ کے دو کہ تم اس ٹی وی پہ اور اس ٹیپ ریکارڈر پہ جس کو میں بنا کے دے رہا ہوں گانا بجانا نہ سنو گے نہ دیکھو گے. اس لیے فرمایا کہ اس قسم کا کام بھی ناجائز تصور ہوگا کہ یہ ناجائز کام کا سبب بن رہا ہے, لیکن فی نفس ہی یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز جائز ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر انسان کا ذہن صاف ہو تو اس سے خیر کا کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ ہیں ذرائع. ہر وہ ذریعہ جو حرام اور گناہ کی طرف لے جائے, سبب بنے, اس کا وہی حکم ہے جو حکم اس گناہ کا ہے. اور ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ حرام کا انجام اور نتیجہ یہ انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں ذلت و رسوائی اور حشر کے دن کی رسوائی ہے, بلکہ دنیا میں اس کا دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے. سود دیکھیے حرام ہے, اور سود سے اسلامی اقتصادی نظام تباہ ہو رہا ہے. آج اگر سود ختم ہو جائے تو تمام اسلامی ملک اپنے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن یہودیوں نے عالمی منڈی میں سود کو اس طریقے پہ رائج کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں, جس طرح معاملہ چل رہا ہے اسی طریقے پہ چلتا رہا تو یہ ہمیشہ کے لیے کاسا یا گدائی لیے ادھر ادھر پھرتے رہیں گے, بھیک مانگتے رہیں گے, اور ان کو بھیک کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی. آخرت کا عذاب الگ ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان الگ ہے سود کے لیے, لیکن سود کا دنیاوی نقصان بھی تو دیکھیے آپ. تو فرمایا کہ حرام کام جتنے بھی ہیں, ناجائز کام جتنے بھی ہیں, ان کی جو وعید, جو سزا اللہ کے ہاں ہے, وہ مستقل الگ مسئلہ ہے. خود تمہارے جسم کو, تمہارے معاشرے کو, تمہارے مال کو, تمہارے گھر کو, تمہارے معاشرے کو, تمہارے خاندان کو, تمہارے ملک کو, تمہاری ملت کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. اور اسی طریقے پہ زنا ہے, جس ملک میں, جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں مہنگائی, اللہ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں ان میں مہنگائی کا عذاب, قتل زیادہ ہونے لگتے ہیں, بدمنی پھیل جاتی ہے, قتل خوب کثرت سے قتل ہونے لگتے ہیں جہاں زنا کثرت سے کیا جاتا ہے, اور اللہ کی طرف سے ایسی بیماریاں پھیلا دی جاتی ہیں جن بیماریوں کے بارے میں ان لوگوں نے کبھی سنا تک اور تصور تک نہیں کیا تھا, جیسے ایڈس کی بیماری ہے یورپ میں, یہ زنا کی وجہ سے ہے. فرمایا کہ یہ جو حرام کاریاں ہیں، حرام کام ہیں، ان سے تمہارا دنیاوی نقصان ہو رہا ہے. اسی طریقے پہ فرمایا کہ تم دیکھو تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی قومیں، قوم عاد، قوم ثمود، یہ کتنی بڑی بڑی قومیں تم سے پہلے گزری، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ عقل مند تھے، لیکن ان لوگوں نے جب حرام کاموں میں یہ لوگ پڑ گئے، اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ کے عذاب نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. حرام کام کا انجام برا ہے، آخرت کے لحاظ سے بھی برا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی برا ہے. اس لیے کہ حرام کام کی وجہ سے رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے رزق گھٹ جاتا ہے، اور انسان کے چہرے سے ایمان کا نور، رونق، برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے. اس کی زندگی میں، مال میں، اولاد میں، اس کے اعمال میں برکت نہیں رہتی، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور کئی بے شمار وہ بیماریاں اور وہ مصیبتیں ہیں جو حرام کاموں میں پڑنے کی وجہ سے اس انسان کو دنیا میں ملتی ہیں. تو یہ اس کا انجام برا ہے، حرام کا انجام برا ہے اور نقصان ہے. آٹھواں قاعدہ یہ ہے کہ حلال کے ہوتے ہوئے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حلال میں ہر خیر، انسان جس خیر کو بھی چاہتا ہے، بھلائی ہو، طاقت و توانائی ہو، ترقی ہو، فلاح ہو، کامیابی ہو، خوشی ہو، یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا حلال میں موجود ہے. جب حلال میں موجود ہے تو حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان اس چیز کی کمی کو حلال میں محسوس کرے کہ صاحب چونکہ حلال اور جائز کاموں میں فلاں لذت مجھے نہیں ملتی، فلاں کام میرا نہیں ہوتا، فلاں طاقت و توانائی مجھے نہیں ملتی، اس لیے اس وجہ سے میں فلاں حرام کام کرتا ہوں. جب زنا کو حرام قرار دیا تو اس کا اچھا بدلہ نکاح کی صورت میں تمہیں مل گیا، اور جب شراب کو حرام قرار دیا تو جتنی مشروبات ہیں، معقولات، طیبات، سب کو حلال قرار دیا گیا. اور جب ارشاد فرمایا کہ سود کو حرام قرار دیا تو تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، اور جب جوئے کو حرام قرار دیا اس کے بدلے میں ارشاد فرمایا کہ تجارت اور انواع و اقسام کی تجارت، یہ سارے کا سارا معاملہ یہ جائز ہے اور حلال ہے. اور اسی طریقے پہ فرمایا کہ جب نجومیوں کے پاس اور کاہنوں کے پاس جانا حرام قرار دیا تو فرمایا کہ اس کا بدلہ اور عوض حلال طریقہ یہ ہے کہ نجومی اور کاہن اور جھوٹے مکار، فریبی اور دھوکے باز آدمی کے پاس جانے کے بجائے، جو تم سے جھوٹ بولتا ہے، تمہیں دھوکہ دیتا ہے، فریبی ہے، مکار ہے، چال باز ہے، اس کے پاس جانے کے بجائے اللہ تعالی سے بات کر لو، اور اپنے کسی کام کے بارے میں اللہ سے پوچھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دیں گے کہ تم فلاں کام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. تو حرام کام جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے نقصان دہ ہیں، حلال کام جتنے ہیں ان سب میں اتنی عافیت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی خیر ہے، اتنی بھلائی ہے کہ حرام کاموں کی طرف جانے کے کیا، حرام کام کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا کوئی شخص اگر وہ حلال کی برکت کو سمجھ لے. تو جہاں نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا، فرمایا کہ استخارہ ایک ایسا نسخہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں جس کے ذریعے تمہارا تعلق براہ راست اللہ سے جڑ جائے گا. نجومی اور کاہن اور جھوٹے آدمی سے کیا پوچھتے ہو، اللہ سے پوچھو کہ فلاں کام میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں اے میرے مالک اور اے میرے خالق، اے میرے مولا، تیری رائے کیا ہے. استخارے کا طریقہ سکھا دیا. تو ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے پہ حرام کام جن کو حرام کہا گیا، ان حرام کاموں کے لیے کسی قسم کا بہانہ یا حیلہ، ٹوٹکا، یہ بھی حرام ہے. حیلہ تدبیر کی مہارت کو کہتے ہیں، مہارت تدبیر، کوئی ایسی اچھی تدبیر اختیار کرنا حرمت یعنی حرام کام سے یا گناہ سے بچنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو شریعت میں جائز ہو، یہ ہے حیلہ. کتنا وقت ہو گیا؟ تو یہ حیلہ ہے. حیلے کے معنی تدبیر کی مہارت، یعنی کسی حرام یا ناجائز کام سے بچنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو شریعت میں جائز ہو. لیکن یہ حیلہ ایسا حیلہ نہ ہو جیسا حیلہ بہت سارے لوگوں نے بنا لیا کہ حرام کو حلال قرار دینے کے لیے انہوں نے عجیب و غریب قسم کے حیلے بہانے بنا لیے. علماء نے اور فقہاء نے اس کے لیے اصول اور قواعد مقرر کیے ہیں، اور چونکہ یہ بڑا نازک اور خطرناک اور حساس معاملہ ہے، اس لیے بغیر شدید ضرورت کے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ حیلہ حرام سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ حرام میں پڑنے کے لیے. ہمارے ہاں جو لوگ حیلہ کرتے ہیں وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کان کو یہاں سے پکڑنا یا دوسری طرف سے پکڑنا، بات ایک ہی ہے، حرام کام سے بچنے کے بجائے اس حرام کام کو کسی اور شکل میں انجام دینے کے لیے حیلے بہانے کرتے ہیں. جس میں ایک بڑا حیلہ ہے حلالہ. کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تین طلاق، اور اس کے بعد یہ بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. پھر یہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو حیلوں کا دلال ہوتا ہے. دلالوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ دلال جو اس برے بازار میں بیٹھتا ہے، ایک دلال وہ جو عام بازار میں بیٹھ کے بوریاں لگاتا ہے، اور دکانداروں میں سے بعض لوگوں نے اس کا حصہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، کسی کا نقصان کراتا ہے، کسی کا فائدہ کراتا ہے، یعنی وہ سبب بنتا ہے نقصان اور فائدے کا. تو فرمایا کہ بعض دینی دلال ایسے ہیں، دینی دلال جو دلالی کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک حیلہ بتائے دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے کسی دوست سے کہو کہ وہ تمہاری بیوی سے نکاح کر لے، پھر وہ اس کو طلاق دے دے اور تم اس سے شادی کر لو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں ملعون ہیں، دونوں پہ اللہ کی لعنت. جو حلالہ کرتا ہے اس پہ بھی لعنت، جو حلالہ کرواتا ہے اس پہ بھی لعنت. اور یہ اس لیے کہ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ اس قسم کا جرم کرتے تھے. جیسے کہ ہفتے کے دن کے شکار سے ان کو منع کیا گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ساحل سمندر پہ انہوں نے گڑے کھودے، اور اس حیلے بہانے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، ہم تو دوسرے دن جا کے شکار کرتے ہیں. اللہ کو انہوں نے دھوکہ دینا چاہا، اللہ نے سزا یہ دی غلط حیلہ کرنے والوں کو کہ ان کی شکلیں بدل دیں، بگاڑ دیں، اور وہ انسانوں سے بندر بن گئے. اس لیے آپ علیہ السلام نے ساتھ فرمایا لا ترتکبوا ما ارتکب اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل. وہ کام نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، حیلے بہانے کر کے حرام کو حلال مت کہو اور حرام کو حلال نہ سمجھو. تو یہ حیلہ ہے کہ جس کو لوگوں نے ایک ایسی چیز سمجھ لیا ہے گویا کہ یہ ایک معمولی اور عام سی بات ہے، جبکہ حقیقت میں یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالی نے ناجائز حیلہ کرنے والوں کی شکلیں تک بدل دی، اور ان کی شکلیں بندروں کی شکل میں ان کو تبدیل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت و رسوائی سے ان کو دوچار کیا. تو یہ چند وہ اہم قاعدے تھے جو حرام کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں. اب تین قاعدے اور اصول باقی ہیں جو اس حرام سے متعلق ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ درس شروع ہوگا کہ عقائد میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور معاملات میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، اور جتنی اور اہم امور ہیں، لین دین کا معاملہ ہے، تجارت ہے، اخلاق ہے، اور خرید و فروخت ہے، اور اسی طریقے پہ اور جتنے اہم امور ہیں، ان تمام امور کے بارے میں قرآن و سنت نے ہم سے کیا کہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے تفصیل سے پڑھنا شروع کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.